بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المألومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صاحبان ایمان کو اپنی اس آیت میں پیغام دے رہا ہے کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، کہ اگر تم صاحبان ایمان ہو، اگر تم مہدویت پر ایمان رکھتے ہو، یقین رکھتے ہو، تو بقیت اللہ تمہارے لیے خیر ہے، تمہارے لیے بہتر ہے بقیت اللہ. حضرت گرامی، بہتر نہیں ہے فقط، یعنی بہتر اگر خیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے تو وہ اس معنوں میں نہیں ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز بہتر ہے، بلکہ یہاں خیر کا معنی یہ لیا جا سکتا ہے کہ ساری خیر اور خیرات اگر انسانیت کے لیے کوئی ہو سکتی ہے تو وہ یہی امام مہدی علیہ السلام کو سلام. تمام خیر و خیرات کا مجموعہ اور خلاصہ امام مہدی علیہ السلام والسلام کی ذات. کائنات کی تمام فضیلتیں، انسانیت کا کمال اور انسانیت کی معراج، انسانیت کا عروج، انسانی معاشرے کا جو پیک ہوگا اذان گرامی، وہ زمانہ زمانہ مہدویت ہو. لہذا تمام خیرات، خوبیوں اور فضائل کا مجموعہ نظام مہدویت ہے، امام زمانہ کی ذات ہے. درود بھیجے محمد اللہ. لہٰذا اذان گرامی، عرض کیا تھا کہ مہدویت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا کیا ہے جس کی طرف ائمہ نے اشارہ کیا. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آفتوں میں سے، مہدویت کی کچھ آفات ہیں، یعنی ہر مسئلہ جو بھی ہم کسی پروجیکٹ کو لے کر چلتے ہیں، کسی ہدف کو لے کر چلتے ہیں، کسی منزل کی طرف ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو اس کی کچھ تو تھریڈس ہوتے ہیں اور کچھ اپورچونیٹیز ہوتی ہیں. اپورچونیٹیز سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، تھریڈ سے بچا جاتا ہے. تو مہدویت کے حوالے سے بھی کچھ تھریڈس ہیں. ان میں سے ایک تھریڈ کیا ہے ذہن گرامی، آفت کیا ہے؟ وہ یہ کہ مہدویت کو صحیح طور پر شناخت نہ کرنا، مہدویت کی صحیح معرفت پیدا نہ کرنا. اگر آپ امام مہدی کو، امام مہدی کی مہدویت کو، نظام مہدویت کو، اور جو امام آ کر کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اسے صحیح طور پر نہیں سمجھیں گے، اس کے تقاضوں کو نہیں سمجھیں گے، تو کیا ہوگا؟ ہم یا تو مفید واقع نہیں ہوں گے مہدویت کے لیے، یا ہو سکتا ہے کہ ہم مفید کیا بلکہ الٹا مضر ثابت ہوں، امام کے مد مقابل آ جائیں، ہم وہ کام کریں غیبت کبریٰ کے اندر یا ظہور کے بعد کہ جو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کے برخلاف ہو. ہم انتظار کر رہے ہیں، امام زمانہ کا پتہ چلا، جو ہم انتظار کر رہے ہیں وہ غلط انتظار کر رہے ہیں، ہمارا انتظار کرنا ہی غلط ہے، ہم جس ڈائریکشن میں انتظار کر رہے ہیں وہ ڈائریکشن ہی غلط ہے. امام کو اس سمت میں آنا ہے، ہم اس سمت میں چلے چلے جا رہے ہیں، چلے چلے جا رہے ہیں، چلے چلے جا رہے ہیں. ہاں تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ مخالف سمت میں حرکت کر رہے ہیں. تو اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ دیکھو ہمارے قائم کی دو غیبتیں ہیں. کون کون سی غیبت ہے؟ غیبت صغریٰ ہے اور غیبت کبریٰ ہے. غیبت کبریٰ میں اکثر لوگ، بہت توجہ چاہتا ہوں، غیبت کبریٰ میں چوتھے امام ارشاد فرما رہے ہیں، غیبت کبریٰ میں اکثر لوگ پلٹ جائیں گے. امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام پر کے ایمان سے اپنا ہاتھ اٹھا دیں گے، مگر بہت تھوڑے لوگ بچیں گے، بہت کم لوگ بچیں گے. وہ جو کم لوگ بچیں گے ان کی خصوصیت کیا ہوگی؟ پہلی خصوصیت یہ ہوگی ان کے اندر کہ ان کا ایمان بڑا قوی ہوگا. امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام محکم ایمان کے حامل ہوں گے، قوی یقین کے حامل ہوں گے، پہلی خصوصیت یہ. دوسری خصوصیت، امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسری خصوصیت کیا ہے زان گرامی؟ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ مہدویت کی صحیح فکر رکھتے ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اکثر لوگ ہوں گے ان کا ایمان بھی ضعیف ہوگا مہدویت پر، جو چھوڑ دیں گے امام کو، اور فکر بھی مہدویت کے حوالے سے ان کی درست نہیں ہوگی، جس کی وجہ سے وہ چھوڑ دیں. تیسری خصوصیت جو امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی وہ کیا ہے؟ وہی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے سامنے ان کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کرنے والے ہوں. یہ لوگ ہوں گے جو قلیل تعداد امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑی ہوگی، ان کی مخالف نہیں ہوگی، آندیاں آئیں گی، طوفان آئیں گے، لیکن یہ امام کو نہیں چھوڑے. ان کے اندر یہ تین خصوصیات پائی جائیں گی. تو جان محترم، مہدویت کے صحیح مفہوم کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، ورنہ ہم کیا ہوں گے؟ ہم خود گمراہ ہو جائیں گے، ہم خود اپنے دین میں گمراہ ہو جائیں گے، ہم اپنے عقیدے میں گمراہ ہو جائیں گے، ہم اپنے راستے کو گم کر بیٹھیں گے اور ہم منزل پر نہیں پہنچ سکتے. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ واقعا جس نے آج کی زمانے میں اور اس صدی میں جس نے مہدویت کا ایک چھوٹا سا معجزہ ایران کے انقلاب کی صورت میں دکھایا، ایک چھوٹی سی تجلی اور کرن امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عظیم حکومت کی ایک چھوٹی سی کرن دکھائی ہے، صرف چھوٹی سی کرن، اور دنیا نے دیکھا کہ کتنا عظیم انقلاب آیا کہ جس نے شرق و غرب کی طاقتوں کو ہلا کر رکھ دیا اور زمانے کے فرعون گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے. ایک غیر معصوم کی حکومت ہے، غیر معصوم کی، معصوم کی نہیں بھی. کس کی حکومت ہے؟ ایک ادنا سے امام زمانہ کے سپاہی، ادنا سے امام زمانہ کے سپاہی کی جب یہ طاقت ہے تو جب امام زمانہ ظہور کریں گے تو کیا ہوگا؟ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دیکھیں ہوں امام خمینی کے آپ بیانات اٹھا کر دیکھیں، انہوں نے کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ جو عوام، شاہ نے کہا کہ ٹینک چڑھا دوں گا، گولیاں چلا دوں گا، کرفیو لگا دیا گیا،
لوگ کرفیو توڑ کر سڑکوں پر آ گئے لاکھوں کی تعداد میں. امام خمینی جو خادمان امام زمانہ علیہ السلام میں سے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں, یہ امام زمانہ کا کمال ہے. ان لوگوں کے دل یا حسین ابن علی کے قبضے میں ہیں یا امام زمانہ کے قبضے میں. یہ جو مائیں ننے ننے معصوم بچے, شیر خار بچے لے کر ٹینکوں کے سامنے, شاہ کے ٹینک کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی, ان کی توپوں کے سامنے, ان کی گنوں کے سامنے, ان کی فوج کے سامنے کھڑی ہو گئی, خود بھی شہید ہوئی بچوں کو بھی شہید, انہوں نے شہادت پیش کی, گھبرائی نہیں, پریشان نہیں ہوئی. کس نے انہیں استقامت نصیب کی ہے, کتنی کس نے ان کو حوصلہ دیا ہے. میرا سلام ہو شہزادی زینب آپ پر, یہ علی کی بیٹی کا کمال ہے, یہ کربلا کا کمال ہے, یہ زمانے کے امام کا کمال ہے. یاد رکھیے گا زانِ گرامی, ہم اور آپ صرف وسیلہ ہوتے ہیں. امام خمینی ایک وسیلہ ہے اور ایک بہترین وسیلہ ہے امام زمانہ علیہ السلام کے امور کو آگے بڑھانے کا. امام خمینی رضی اللہ تعالیٰ علیہ کی میں بات کر رہا تھا کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ دیکھو منتظرین امام زمانہ کی چند کیٹیگریز ہیں, چند اقسام ہیں ان کی. بعض تو ہیں جو خالص ہیں, ان کی بات ہم بعد میں کریں گے. بعض امام جو انقلاب سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, 40 سال پہلے, اس زمانے میں کمیونزم اپنے عروج پر تھا. کیوں جی حسین بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر ماشاءاللہ, کمیونسٹ فکر اپنے عروج پر تھی, اشتراکیت اپنے عروج پر تھی, لہذا ملحدانہ نظریات عالم اسلام کے اوپر غالب تھے, اور خصوصاً مکتب تشیع سے تعلق رکھنے والے جوان اشتراکی فکر سے, کمیونسٹ فکر سے, الہادی فکر سے متاثر تھے. لیکن اس وجہ سے متاثر نہیں تھے کہ وہ الہادی فکر ہے, وہ اشتراکی فکر ہے, بلکہ اس لیے متاثر تھے چونکہ شیعان حیدر کرار کا تعلق کربلا سے ہے, مظلوموں سے ہے, مستضعفین سے ہے, دنیا کے پسے ہوئے لوگوں سے ہے, اور پوری تاریخ میں وہ پسے ہوئے لوگوں کے لیے آواز بلند کرتے رہے. لہذا روس میں بھی جو آواز بلند ہوئی تھی انہوں نے یہی آواز بلند کی تھی کہ ہم بٹیروں, زمینداروں, جاگیرداروں اور ظالموں کے خلاف کن کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں, ہاریوں کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں, مستضعفین کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں, جن پر ظلم کی ہو رہا ہے, مظلوموں کو ظالم کے خلاف کھڑا کرنا چاہتے ہیں. لہذا شیعان حیدر کرار جن کی فکر انقلابی ہے, جو امام حسین کے ماننے والے ہیں, جو علی ابن ابی طالب کے ماننے والے ہیں, وہ دھوکہ کھا گئے. اس زمانے میں امریکہ کا ایک نظام تھا سرمایہ دارانہ نظام, اور دوسرا یہ کمیونسٹ نظام تھا, جو دنیا اس طرح سے دو پارٹوں میں تقسیم تھی, دو حصوں میں تقسیم تھی. لہذا شیعان حیدر کرار پوری دنیا کے اندر, من جملہ ہمارے پاکستان کے اندر, جو بزرگ یہاں بیٹھے ہیں وہ زیادہ اس بات کو سمجھتے ہیں جنہوں نے کالج میں زندگی گزاری ہے, یونیورسٹی میں زندگی گزاری ہے, کہ ہمارے نوجوان امام حسین کے ماننے والے بعض دفعہ ملحدانہ نظریات, یعنی جو ان کو فیڈ کیا گیا غلطی سے, انہوں نے اس کو قبول کیا ظاہری طور پر, لیکن وہی لوگ کہ جو بعض دفعہ زانِ گرامی مشرکانہ بات کرتے تھے, لیکن وہی لوگ کالے کپڑے پہن کر 10 محرم کو جلوس عزام میں بھی نظر آتے تھے, حسین ابن علی کا ماتم بھی کرتے ہوئے نظر آتے تھے. تو یہاں سے سمجھ میں آیا انہیں خدا سے کوئی مخالفت نہیں تھی, دین سے کوئی مخالفت نہیں تھی, بلکہ وہ مظلوم کے لیے کھڑے ہوئے تھے. لہذا یہی ہے زانِ گرامی مسئلہ ایران کے اندر بھی تھا. ایران میں بھی بڑے, جب امام خمینی نے انقلاب کی تحریک شروع کی ہے تو بڑے پیمانے پر انقلابی لوگ جو اشتراکیت سے اور کمیونسٹ نظام سے تعلق رکھتے تھے, یہ لوگ بھی امام خمینی کے ساتھ آ گئے بہت بڑی تعداد میں, اور انہوں نے بھی حصہ ڈالا اپنا انقلاب لانے کے اندر. البتہ جو اصلی جو حصہ ہے وہ خود اصلی انقلابیوں کا ہے، مذہبی اور دینی لوگوں کا ہے، ان کا بھی ایک حصہ تھا. یہ بھی کیا کہتے تھے، شاہ ایک ڈکٹیٹر ہے، شاہ ایک خائن ہے، شاہ ایک ظالم بادشاہ ہے، لہذا اس کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے. اگر خمینی جس کی ہم یعنی ان کے مذہبی جو شخصیت ہے ان کو ہم نہیں مانتے، لیکن چونکہ وہ لیڈ کر رہے ہیں انقلاب کو لہذا ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں. بعد میں دوران انقلاب بھی مشکلات کا باعث بنا، بعد میں انقلاب آنے کے بعد تو بہت ساری مشکلات کا باعث بنا. اور امام، اور یہ میں آپ کو بتا دوں زانی گرامی، یہ لوگ بعد میں انہوں نے عزاداری سیدی شہدا کی مخالفت ان میں سے بعض نے کرنا شروع کی، تو وہاں امام خمینی نے اعلان کیا کہ سید الشہداء کی عزاداری پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، کسی کو حق نہیں دوں گا کہ وہ عزاداری سید الشہداء کے خلاف بات کرے، گریہ کے خلاف بات کرے، غم حسین کے بارے میں بات کرے، ماتم کے خلاف بات کرے. اور یہی روایتی عزاداری جو صدیوں سے ایران کے اندر ہوتی چلی آئی ہے، اس کے خلاف میں کسی کو بولنے کا حق نہیں دوں گا. اور یہ عزاداری ہے کہ جو انقلاب لے کر آئی ہے، یہ عزاداری ہے جس نے شاہ کا تختہ الٹا، یہ عزاداری ہے کہ جس نے امریکہ کو ہمارے ملک سے نکال کر باہر کیا ہے، یہی عزاداری ہے کہ جس نے ہماری ماؤں بہنوں کو جذبہ زینبی عطا کیا ہے، ہمارے جوانوں کو اور بزرگوں کو جذبہ حسینی عطا کیا ہے. اگر یہ عزاداری نہ ہوتی تو یہ انقلاب نہ ہوتا. درود بھیجے محمد والے ماں. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ نے جو ایک ٹریلر دکھایا ہے، تجلی دکھائی ہے امام زمانہ کے اس عالمی الہی عظیم انقلاب کی، چھوٹی سی ایک تجلی ہے، وہ امام خمینی جنہوں نے پریکٹیکل کر کے ایک انقلاب کو کامیاب کیا اور ساری دنیا کے لوگوں کی توجہ مکتب تشیع کی طرف موڑ دی، مکتب محمد والے محمد کی طرف موڑ دی. وہ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو بعض لوگ کیا ہیں جو امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں، وہ لوگ صرف امام بارگاہوں میں بیٹھ کر، مساجد میں بیٹھ کر دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ امام زمانہ کا ظہور کر دے، یا اللہ امام زمانہ کا ظہور ہو جائے، تسبیح پڑھ رہے ہیں، صلوات کی تسبیح پڑھ رہے ہیں جو پڑھنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے، لیکن صرف یہ لوگ کیا ہیں، صرف دعا پہ اکتفا کرتے ہیں. کہتے ہیں پریکٹیکلی ہمیں کچھ نہیں کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ امام زمانہ آئیں گے، وہی سب کچھ کریں گے، ہمیں صرف دعا کر. چونکہ دعا کی بڑی تاکید ہے، دعائی فرج کی تاکید ہے، دعائی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تاکید ہے، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے لیے بہت زیادہ تاکید ہے کہ اپنی دعاؤں میں سب سے پہلے امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا کیا کرو، یہ بہت زیادہ تاکید ہے. تو اس سے ایک کیٹیگری نے، ایک قسم کے شیعوں نے یہ سمجھا کہ صرف دعا کرنا ہماری ذمہ داری، تو کہا کہ کچھ لوگ ہیں جو امام بارگاہوں اور مساجد کے اندر بیٹھ کر دعا کرنا کہ یا اللہ امام زمانہ کو بھیج دے، بس سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری پوری ہو. ایک تو یہ طبقہ ہے. کہا ایک اور طبقہ ہے جو ایران کے اندر موجود تھا، وہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ بھائی جب روایات کہتی ہیں کہ امام زمانہ کا ظہور کب ہوگا، کہ جب فسق و فجور عام ہو جائے گا. سنا ہے نا، ہم تو بچپنے سے سنتے آ رہے ہیں، جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو ظہور سے پہلے کے حالات کیا ہوں گے؟ فسق و فجور عام ہو جائے گا، ظلم و ستم عام ہو جائے گا، فحاشی عریانی عام ہو جائے گی، مرد عورتوں کے لباس پہنیں گے، عورتیں مرد کے لباس پہنیں گے، عادتیں ایک دوسرے سے تبدیل ہو جائیں گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ ساری چیزیں خزانے گرامی ہمیں روایات کے اندر ملتی ہیں. تو کہا کہ جب ظہور سے پہلے یہ سارے حالات پیش آنے ہیں تو پھر ہمیں امر بالمعروف نہی نل منکر نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے. کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ کیونکہ اگر ہم امر بالمعروف نہی نل منکر کریں گے تو کیا ہوگا؟ لوگ فحاشی عریانی چھوڑ دیں گے، فحاشی عریانی چھوڑیں گے تو امام زمانہ کا ظہور کیا ہو جائے گا؟ دور چلا جائے گا. یہ کون کہتے تھے؟ کمیونسٹ لوگ کہتے تھے، یہ شیاطین کہتے تھے، لوگوں کو بے عمل بنانے کے لیے. مہدویت کا غلط تصور، غلط تصویر مہدویت کی شیعہ مسلمانوں کے اندر پیدا کرنے کے لیے، ڈی ٹریک کرنے کے لیے، ان کو ہائی جیک کرنے کے لیے، انہیں راستے سے ہٹانے کے لیے کیا کرتے تھے؟ یہ غلط فکر دیتے تھے. کیا کرو جی، فحاشی عریانی ہو رہی ہے، بھائی مولانا تمہارا کام نہیں ہے تبلیغ کرنا، او مومن او مومنہ, اگر کوئی بے حجاب خاتون جا رہی ہے تمہاری کیا ڈیوٹی ہے, کسی کو تم کچھ نہ کہو, کرنے دو, فسق و فجور ہو رہا ہے, شراب نوشی ہو رہی ہے, کوئی بات نہیں, تم امر بالمعروف نہیں نہ المنکر نہ کرو. کیوں؟ جتنا دنیا کے اندر فسق و فجور بڑھے گا اتنا ظہور امام نزدیک آئے گا. درود بھیجے محمد والے محمد. تو یہ ایک طبقہ تھا, امام نے کہا یہ ایک کیٹیگری ہے. امام زمانہ کے ماننے والوں کی ایک اور کیٹیگری ہے جو اس سے زیادہ خطرناک ہے. کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ دیکھو وہ کیٹیگری یہ ہے کہ جو اسی فکر کے حامل ہے, کہتے ہیں بھائی جب فسق و فجور عام ہوگا تب امام زمانہ کا ظہور ہوگا نا, تو ہمیں نہ صرف امر بالمعروف نہیں عن المنکر نہیں کرنا چاہیے, یعنی لوگوں کو برائیوں سے نہیں روکنا چاہیے, اچھائیوں کی طرف راغب نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, خود بھی گناہ کرنا چاہیے, دوسروں کو بھی دعوت دینی چاہیے. یہ میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا, یہ امام خمینی نے بیان کیا. ایران کے اندر باقاعدہ ایک گروہ تھا جو اس فکر کی ترویج کرتا تھا کہ خود بھی گناہ کرو دوسروں کو بھی کہو گناہ کرو. یہ شیطانی لوگ تھے, شیاطین تھے. یہ وہ لوگ تھے کہ جو تشیع کو ڈی ٹریک کرنا چاہتے تھے, ہمارے نوجوانوں کو ہائی جیک کرنا چاہتے تھے. اب ذرا سوچو کتنی بڑی سازش تھی. وہ ایران جہاں حوزہ علمیہ قوم موجود تھا, جہاں بڑے بڑے مجتہدین اور مراجع موجود تھے, یہ انقلاب سے پہلے اپنے پیک پر تھی. یہ فکریں, یہ افکار, یہ نظریات, یہ انحرافی عقائد اپنے پیک پر تھے ایران سے پہلے, انقلاب سے پہلے. امام نے اس بات کو اٹھایا, کہا کہ دیکھو ایک گروہ یہ کہتا ہے اور ایک گروہ بعض ضعیف روایات کو اٹھا اٹھا کر کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ دیکھو امام زمانہ کے ظہور سے پہلے جو حکومت قائم ہوگی وہ باطل حکومت ہوگی, فلاں روایت یہ کہتی ہے. ایک ضعیف سی روایت اٹھا کے لیا کہ امام زمانہ کی قیام سے پہلے, ظہور سے پہلے جو بھی حکومت قائم ہوگی وہ حکومت طاغوت کی ہوگی, باطل حکومت ہوگی. لہذا کوئی کوشش نہ کرے کہ شاہ کا تختہ الٹے, کوئی یہ کوشش نہ کرے کہ اسلامی نظام نافذ ہو, اہل بیت علیہ السلام کیا نظام نافذ ہو. نہیں 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 نہیں, تمہیں تو اختیار ہی نہیں. کس نے تمہیں اختیار دیا کہ تم امام زمانہ کی غیبت میں شاہ کا تختہ الٹ کر امام زمانہ کی نیابت میں حکومت قائم کرو, غدیر کے نظام کو اپنے ملک میں نافذ کرو, علوی نظام کو نافذ کرو. کس نے تمہیں اختیار دیا؟ تمہیں اختیار نہیں ہے, یہ باطل حکومت ہے, طاغوت کی حکومت ہے. اذان محترم, یہ روایات کہ جو جس میں کہا گیا کہ غیبت کبرا کے اندر جو قیام کیا جائے گا وہ باطل ہوگا, یہ آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے, امام خمینی جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہے, شیخ ابراہیم زکزکی جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہے, سید حسن نصر اللہ جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہے, آیت اللہ سیستانی جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہے. یہ بنو امیہ اور بنو عباس کے لیے کہا گیا کہ جو اہل بیت کے نام پر اپنے اقتدار کے لیے جنگ لڑتے تھے, امام زمانہ کا نام لے کر اپنا اقتدار قائم کرتے تھے, انہیں اہل بیت سے کوئی لینا دینا نہیں تھا, اہل بیت علیہ السلام کا صرف نام استعمال کرتے تھے, ان کے لیے آئمہ علیہ السلام کی روایات ہیں کہ ایسا قیام باطل قیام ہوگا اور ایسی حکومت طاغوت کی حکومت ہوگی. درود بھیجے محمد والے. تو جانے محترم یہ آپ دیکھو کتنا غلط فہمی اور انحراف اور کجی شیعان حیدر کرار کے اندر, کہاں, ایران میں پیدا کی گئی, جہاں حوزہ علمیہ ہے, مجتہدین ہیں وہاں پر. تو اے شیعان حیدر کرار, ہمیں ہوشیار رہنا ہے, ہمارے ذہنوں کو, صحیح ذہنوں کو, صحیح عقیدے کو کوئی اغوا نہ کر لے, ہمیں ڈی ٹریک نہ کر دے, ہمیں غلط سمت میں نہ لگا دے. اس لیے مہدویت کا موضوع بہت اہم ہے میزان گرام, یہ تقاضا ہے مہدویت کا کہ ہم اپنی فکر کو صحیح کریں. عزیزان محترم، منتظر وہ نہیں ہے کہ جو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہے اور بس سبحان اللہ الحمدللہ اور صلوات کی تسبیح پڑھ پڑھ کر کہہ جی یا اللہ امام زمانہ کا ظہور کر دے. فقط یہ نہیں کرنا، کرنا ضرور ہے، صلواتیں پڑھیں، ہزار صلواتیں پڑھیں روزانہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جتنی اللہ توفیق دے. آپ نمازیں پڑھیں امام زمانہ کے لیے جتنی اللہ توفیق دے. آپ تسبیح پڑھیں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی. لیکن خالی دعا کرنا کافی نہیں ہے، صلوات پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے لیے عملی طور پر میدان عمل میں اترنے کی ضرورت ہے. ان کے مشن کی تکمیل کے لیے کہ امام جلد از جلد آئیں، اس کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے، زحمت کرنے کی ضرورت ہے، میدان میں اترنے کی ضرورت ہے، قربانیاں دینے کی ضرورت ہے. اگر آپ گھر میں بیٹھ جائیں اور وہ دعائیں کرتے رہیں، آپ نے حق ادا نہ کیا. اگر کربلا کے میدان میں حسین ابن علی صدا استغاثہ بلند کریں اور کوفے والے بس کوفے کے اندر بیٹھ کے کہیں یا اللہ امام حسین کو کامیاب کر دے، میں صلوات کی 1000 تسبیح پڑھتا ہوں امام حسین کے لیے کہ انشاءاللہ امام حسین کامیاب ہو جائیں گے، میں گھر میں بیٹھا ہوں. وہ بلا رہے بھائی آؤ کربلا، نامیں لکھ لکھ کے بلا رہے. اب کہہ رہے نہیں نہیں بھائی، صلوات کی تسبیح کافی ہے، ہم امام بارگاہ مسجد میں بیٹھے ہوئے دعا کر رہے ہیں امام حسین کے لیے، انشاءاللہ 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 کامیاب ہو جائیں گے. ہاں ایسا نہیں ہے جانے کے. امام حسین نے پکڑ پکڑ کر لوگوں کو بلا بلا کر تاریخ میں ہم جیسے لوگوں کے لیے حجت تمام کر دی، حجت تمام کر دی کہ فقط دعا نہیں کرنی امام حسین کے لیے، بلکہ کربلا کے میدان میں شہید ہونے کے لیے، قیام کرنے کے لیے، حسین ابن علی کی نصرت کے لیے پہنچنا بھی ہے. درود بھیجے محمد والے محمد. انتظار فقط ایک خیال نہیں ہے، خالی ایک کاذب امید نہیں ہے. انتظار فقط ایک آپ کو ایک ذہنی ایک چیز ہے بس، نہیں ہے زانی گرامی. امام زمانہ ایک حقیقت ہیں، جیسے میرے سامنے آپ بیٹھے ہیں، صحیح ہے، جیسے آپ ایک حقیقت ہو، آپ سے اور مجھ سے بڑی حقیقت امام زمانہ کی ہے. ہمیں چونکہ نظر نہیں آتے، نظر آنے سے مراد ہم انہیں پہچانتے نہیں ہیں، ہم دیکھتے ہیں بعض دفعہ امام زمانہ، ہم امام سے بعض دفعہ ملتے ہیں، امام ہماری مدد کرتے ہیں، امام جب چاہتے ہیں جس سے چاہتے ہیں ملتے ہیں. ہاں تاریخ میں واقعات ہیں نا، لہذا آیت اللہ اسد اللہ تقی باقی کا واقعہ ہے، اور یہ واقعات اس لیے سنائے جاتے ہیں تاکہ ایمان پیدا ہو. ایمان الحمدللہ ایمان ہے، ایمان اور پختہ ہو جائے، محکم ہو جائے. لہذا آپ دیکھیں ہر کتاب جو لکھی گئی ہے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، اس میں امام سے ملاقات کے حوالے سے کئی داستانیں لکھی ہوئی ہیں. اسی لیے لکھتے ہیں علماء تاکہ چونکہ پردہ غیب میں ہے نا، ایمان ہمارے شیعوں کا محکم ہو جائے کہ امام زمانہ ہمارے درمیان ہیں، ہماری مدد کرتے ہیں، ہمارے دل کی آواز کو سنتے ہیں، ہمارے خیالات کو پڑھتے ہیں، ہمارے جذبات احساسات سب کو محسوس کرتے ہیں. ہم جتنا اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہمارا امام ہمیں محسوس کرتا ہے. امام ولایت تکوینی رکھتے ہیں، امام ذہنوں کو پڑھ سکتے ہیں، امام دل کو پڑھ سکتے ہیں، امام خیالات کو کنٹرول کر سکتے ہیں، امام آپ کے احساسات و جذبات کو کنٹرول کر سکتے ہیں، امام آپ کے بزدل دل کے اندر شجاعت پیدا کر سکتے ہیں، امام آپ کے کمزور ایمان کو قوی کر سکتے ہیں، امام آپ کے پاؤں میں اگر لغزش پیدا ہو جائے تو امام آپ کے پاؤں کو محکم کر سکتے ہیں. آپ کو استقامت عطا کر سکتے ہیں. یہ امام ہے, یہ امام ہمارا امام وہ امام نہیں ہے جسے چند لوگ سلیکشن یا الیکشن کر کے کسی کو امام بنا لیں. ہمارا امام تو وہ ہوتا ہے جسے اللہ خود بنایا کرتا ہے. درود بھیجے محمد والے محمد. لہذا امام ولایت تکوینی کا حامل ہوتا ہے, لوگوں کے دل اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں, لوگوں کے ذہن اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. تو آیت اللہ ذفی بافقی کا, اسد اللہ بافقی کا یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ بڑے عظیم مجتہد تھے اور کہتے ہیں کہ نجف میں موجود تھے. انہوں نے ارادہ کیا کہ نجف سے پائے پیادہ پیدل مشہد امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے جائیں. جو جو لوگ امام رضا کی زیارت کرنا چاہتے ہیں, بلند آواز سے درود بھیجیں محمد. بافقی کے بھائی نقل کرتے ہیں کہ وہ نجف سے چلے اس ارادے سے. اب دیکھو نجف کہاں, مشہد کا صحیح. آپ میں سے بہت سارے لوگ اللہ نے توفیق دی ہوگی آپ نجف سے کربلا کا, نجف سے کربلا کا راستہ بہت کم ہے, لیکن نجف سے مشہد کا راستہ بہت طویل ہے. جانے کا کب پائے پیادہ جاؤں, تو کہا کہ میں چل پڑا. اب سردیوں کا زمانہ تھا, برف باری, پہاڑ ہیں جناب, صحرا ہے عجیب, یعنی جنگل ہے, خوفناک راستے ہیں, پرانی بات. کہا کہ جب میں ایران میں داخل ہوا تو شدید برف باری تھی ایران کے بارڈر پر. رات ہو چکی تھی, میں نے سوچا کہ میں کسی جگہ پڑاؤ ڈالتا ہوں, کہیں اگر روشنی نظر آئے, کسی کوئی گھر نظر آئے, کوئی ہوٹل نظر آئے. تو کہا کہ میں نے دیکھا کہ ایک قہوہ خانہ ہے, وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے, روشنی ہے وہاں پر. تو میں نے سوچا کہ وہاں پر رات گزارتا ہوں. تو کہتے ہیں کہ جب میں قہوہ خانہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے جوا کھیل رہے ہیں, بدمعاش قسم کے لوگ ہیں اور گپے لگ رہی ہیں اور عجیب و غریب ماحول ہے, بڑے بدمعاش قسم کے لوگ جوا کھیل رہے ہیں. تو کہا کہ میں تو ادھر نہیں بیٹھ سکتا, میں جو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں, میں اپنے آپ کو آلودہ نہیں کر سکتا, حتیٰ سننے کی حد تک بھی, ان کے ماحول میں بیٹھنے کی حد تک بھی میں باہر گزار دوں گا. کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کیا کروں, سخت سردی ہے, باہر کھڑا ہونا بھی مشکل ہے. کہا کہ ابھی میں کھڑا ہوا سوچ ہی رہا تھا کہ اتنے میں ایک بڑے سے درخت کے پاس سے ایک بڑی میٹھی سی آواز آئی, بڑی شیریں سی آواز آئی. کہا کہ اسد اللہ بافقی ادھر آؤ, کہاں ہو؟ کہا میں آواز کی طرف متوجہ ہوا, سایہ سا نظر آ رہا تھا لیکن ایک بڑا نور تھا اس کے اندر. میں جب نزدیک گیا تو میں نے دیکھا کہ عجیب ایک نور کا حالہ ہے. میں نے کہا جی حضور. کہا تقی بافقی تم زیارت امام رضا کے لیے جا رہے ہو نا؟ کہا ہاں بزرگ میں ان کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں. کہا کہ وہ تمہاری جگہ نہیں ہے, قہوہ خانہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے, آؤ اس درخت کے نیچے آ جاؤ. کہا کہ میں اس نورانی ہستی کے ساتھ جب کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا کہ جہاں جہاں اس درخت کی شاخیں جا رہی تھیں وہاں وہاں سردی کا ذرہ بھی نہیں تھا, بڑا مناسب ماحول تھا, خوشگوار ماحول تھا, اور زمین پر بھی نہ کوئی برف ہے نہ پانی ہے. میں حیران رہ گیا کہ یہ کیا معجزہ ہے, اللہ اکبر. بس گفتگو ہوتی رہی, مجھے سمجھ میں آ گیا کہ یہ کوئی بہت بڑی علمی شخصیت ہے. اور اس کے بعد پھر میں نے سوالات کرنا شروع کیے, علمی سوالات شروع ہوئے. میں ان کی ذات میں جذب ہوتا رہا, اللہ اکبر. پر جب صبح ہوئی, صبح کی سفیدی نمودار ہوئی,
تو انہوں نے کہا تقی بافقی بس جاؤ اپنا راستہ لو تم اپنی منزل کی طرف جاؤ. تو ایک دفعہ میں قدموں میں گر گیا, کہا کہ آپ سے دوبارہ کب ملاقات ہوگی, اگر ہو سکے تو مجھے اپنے ساتھ رکھ لیجئے, میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. کہا کہ نہیں, مجھے حکم خدا نہیں ہے, ابھی میں پردہ غیب میں ہوں. اللہ اکبر. کہنے تم میرے ساتھ نہیں آ سکتے. اس وقت کہتے ہیں کہ میں سمجھا کہ یہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ اکبر. کہا کہ مولا کب ملاقات ہوگی, یہ تو بہت جلدی رات گزر گئی. ذرا عزیزوں سوچو ذرا, اگر آپ کو یہ رات اس طرح سے امام زمانہ کے ساتھ نصیب ہو جائے, اللہ ہمیں اور آپ کو بھی نصیب فرمائے. اللہ کرے ہمارے اعمال ایسے ہوں آیت اللہ بافقی جیسے. مولا کب ملاقات ہو؟ کہا کہ انشاءاللہ اس سفر میں دو دفعہ تم سے اور ملاقات ہو. خوش نصیب ہے ہزار گرہ. کہا دو دفعہ اور ملاقات ہو, ایک کہاں ہوگی؟ ایک میری پھوپھی حضرت معصومہ قوم کے روضے پر ہوگی اور دوسری سبزوار میں ہوگی. اللہ عزیزوں امام زمانہ یاد رکھیے گا ہمارے ساتھ ساتھ ہیں, ہماری مشکلات میں ہمارے کام آتے ہیں. آیت اللہ بافقی کہتے ہیں کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا, اس ملاقات کے بعد میں جیسے ہواؤں میں اڑ رہا ہوں, کیسے وقت گزرا مجھے نہیں پتا چلا. میں عشق میں شوق میں دوڑا چلا جا رہا ہوں, کہاں؟ معصومہ قوم کے روزے پر کہ دوبارہ میری امام زمانہ سے ملاقات ہو. کہتے ہیں کہ میں جب معصومہ قوم کے روزے پر پہنچا, دو تین دن مجھے وہاں پہ رہنا تھا, میں دو تین دن وہاں پہ رہا, لیکن انتظار کرتا رہا انتظار کرتا رہا, لیکن امام زمانہ سے ملاقات نہیں. کہا میں نے بہت گریہ کیا, میں بہت رویا, مولا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی. کہتے ہیں میں نے پھر ارادہ کیا سبزوار جانے کا کہ سبزوار میں ضرور امام سے ملاقات ہو. کہتے ہیں جب میں سبزوار پہنچا تو شوق میں کہ اب امام سے ملاقات ہوگی, لیکن مجھ سے ملاقات نہیں ہوئی. وقت گزرتا چلا جا رہا ہے, میرے جانے کا وقت آ گیا. ابھی بس میں مایوس ہوا ہی تھا کہ پیچھے سے میں نے آہٹ سنی کہ جیسے گھوڑا دوڑتا ہوا آ رہا ہے. اللہ اکبر. گھوڑا دوڑتا ہوا آ رہا ہے, میں نے جو پلٹ کر دیکھا تو دیکھا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام. میں نے قدموں میں سر رکھا, کہا کہ میرے مولا اس سے کوئی غلطی ہو گئی, اس سے کوئی خطا ہو گئی, مجھے معاف کر دو, آپ معصوم قوم کے روزے پر کیوں نہیں ہیں؟ وہاں امام فرماتے ہیں کہ ہم وعدہ خلافی نہیں کرتے, ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں, ہم معصوم قوم کے روزے پر آئے تھے, جس وقت ہم نے کہا تھا اس وقت ہم پہنچے تھے. لیکن اس وقت تہران سے ایک مومنہ خاتون تم سے کوئی فقہی مسئلہ پوچھ رہی تھی, تم سر جھکائے کھڑے تھے, ہم تمہارے برابر میں کھڑے تھے. اللہ اکبر. ہم تمہارے برابر میں کھڑے تھے, ہم تمہارا مشاہدہ کر رہے تھے, لیکن جب تم ہماری طرف متوجہ نہیں ہوئے تو پھر ہم چلے گئے. اللہ. تو اے شیعان حیدر کرار, اے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں, امام آپ کے ساتھ زندگی گزارتا ہے, امام آپ کے تمام حالات سے آگاہ ہے. شیخ مفید کو جو نامہ لکھا تھا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے, اس میں یہ کہا تھا کہ اے شیعان حیدر کرار, اے میرے شیعوں, تم یہ نہ سمجھو کہ ہم تمہارے احوال سے آگاہ نہیں ہیں. نہیں, مشرق سے لے کے مغرب تک اور شمال سے لے کے جنوب تک جہاں جہاں آل محمد کا چاہنے والا موجود ہے,
ایک شیعہ بھی کسی ایک ملک کے اندر موجود ہے، امام زمانہ اس کے حال کو جانتے ہیں، کس حال میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ہمیں امام زمانہ سے باتیں کرنی چاہیے، ہمیں اپنے دل کا حال کہنا چاہیے، اس یقین کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ کہ امام میرے دل کا حال پڑھتا ہے، امام میری بات کو سنتا ہے، امام میری بات کا جواب دیتا ہے، اگرچہ میرے گناہگار کان ان کے جواب کو سن نہیں پاتے۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے پر جا کر جو اذن دخول پڑھتے ہیں، اذن دخول میں یہی ہے نا کہ میں گواہی دیتا ہوں امام رضا کہ آپ میرے کلام کو سنتے ہیں، میرے سلام کو سنتے ہیں اور میرے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، لیکن میرے گناہگار کان اسے سن نہیں پاتے۔ تو یہ اذان گرامی کوتاہی ہماری ہے، یہ کمزوری ہماری ہے کہ امام کے سلام کے جواب کو سن نہیں پاتے۔ لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو سن لیتے ہیں، آیت اللہ بہجت جاتے ہیں سن لیتے ہیں، شیخ رجب علی خیاط جاتے تھے سن لیتے تھے، آیت اللہ بہاؤدینی جو فوت ہو گئے ہیں، یہ آیت اللہ بہاؤدینی کے چچا تھے، بہت بڑے عارف تھے، وہ کہتے تھے جب بھی میں حرم گیا ہوں اور میں نے کہا السلام علیکا یا علی ابن موسر رضا، فوراً سے زری سے آواز آئی ہے وعلیک السلام یا بہاؤدینی، اللہ اکبر، فوراً سے جواب آیا۔ تو وہ سن لیتے تھے، ہم لوگ نہیں سن پاتے کیونکہ گناہگار کان ہے، گناہگار زبان ہے، گناہگار آنکھیں ہیں، گناہگار دل ہے۔ تو جو آئے تطہیر کا وارث ہو، جہاں گناہ ہوگا نجاست ہوگی وہاں ان کا گزر نہیں ہوتا۔ اگر ہم اپنا دل پاک کر لیں گے، طاہر کر لیں گے، تو آئے تطہیر کے وارث کا بھی گزر وہاں سے ہو جائے گا۔ درود بھیجے محمد والے کو۔ بڑی زحمت دی میں نے آپ کو، اللہ آپ کی عزاداری کو قبول فرمائے انشاءاللہ، اور نسل در نسل اللہ تعالیٰ ہمیں عزاداروں میں شمار فرمائے۔ عزاداروں، عاشور گزر گیا، قیامت گزر گئی آل محمد پر، قیامت گزر گئی، اللہ جانے دل زینب پر کیا گزری ہو، اللہ جانے حسین کی سکینہ پر کیا گزری ہو۔ ہم اذان گرامی ہم احساس نہیں کر سکتے، ذرہ برابر احساس نہیں کر سکتے۔ عزیزوں، بس عاشور گزر گیا، شام غریبہ گزر گئی، تم کیا جانو شام غریبہ کیا ہے؟ زینب سے پوچھو شام غریبہ میں کیا قیامت ٹوٹی ہے۔ زینب ٹوٹا ہوا نیزہ لے کر رات کی تاریکی میں عباس کا کردار ادا کر رہی ہے، زمانے کا امام کی بھی حفاظت کر رہی ہے اور بچوں کی بھی حفاظت کر رہی ہے۔ اسی شام غریبہ کے اندھیرے میں جب زینب نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوئی نا، اللہ اکبر کہنا چاہتی ہیں، لیکن میری بی بی زینب نے کبھی زندگی میں بیٹھ کر نماز شب نہیں پڑھی ہے، لیکن شام غریبہ ایسی ہے کہ علی کی بیٹی قیام کی حالت میں نماز شب نہیں پڑھ سکی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو پانی آتا تھا، جو کھانا آتا تھا، اٹھا کر بچوں کو دے دیتی۔ اب زینب میں طاقت نہ رہی، زمین کربلا پر بیٹھ کر نماز شب شروع کرنا چاہتی ہیں۔ عزاداروں، اس وقت میں ایک دفعہ بہن ام کلثوم آئی اور آ کر کہا، بہن حسین کی ننی سکینہ کہیں نظر نہیں آ رہی، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔
عزاداروں، ایک بہن دوسری بہن سے کہہ رہی، حسین کی امانت کہیں نظر نہیں آ رہی۔
بس جب میری بی بی زینب نے یہ جملہ سنا، نماز شب کو چھوڑا، دونوں بہنیں چلی گنج شہیدہ میں، اس در نجف حسین کو تلاش کرنے چلی ہے۔ زمین کربلا پر یہ در نجف تلاش کر رہی ہے، آواز دیتی جاتی ہے، سکینہ کہاں ہو، سکینہ کہاں ہو۔ پہلے فرات کے کنارے گئی کہ شاید اپنے ابو عباس کے پاس گئی ہو سکینہ۔ عباس، میری سکینہ کو دیکھا ہے؟ اجرکم اللہ۔ عزاداروں، پھر وہاں سے دونوں بہنیں چلی نشیب کی طرف، کہتی جاتی ہے، سکینہ کہاں ہو، سکینہ کہاں ہو۔ ایک سر بریدہ لاش سے آواز آئی، زینب آہستہ بولو، زینب آہستہ بولو، میری ننی سکینہ ابھی تھک کر سوئی ہے۔ عزاداروں، جب بہنیں متوجہ ہوئی، کیا دیکھا، ننی سکینہ حسین کے قدموں سے لپٹی ہوئی بڑے آرام و سکون سے سو رہی تھی۔ عزاداروں، بس وہاں پر زینب نے سکینہ کو اٹھا کر کہا، سکینہ کہاں سو رہی ہو، ہم تمہیں تلاش کر رہے تھے۔ کہا پھوپھی اماں، کہا پھوپھی اماں، آپ تو جانتی ہیں میں بابا کے سینے پہ سونے والی ہوں۔ بابا کو تلاش کرتے کرتے جب یہاں پہنچی تو اس لاش سے آواز آئی، الیہ الیہ، یا بنیا، میری لاڈلی سکینہ، تیرا بابا یہاں ہے۔ اجرکم اللہ۔ بس دو جملے اور آپ کی زحمت ہے تمام۔ ایک دفعہ میری بی بی زینب نے سوال کیا، سکینہ، کیا بابا سے کوئی کلام بھی کیا، کوئی بات بھی کی ہے؟ اب سن سکتے ہو تو سننا عزاداروں۔ ایک دفعہ سکینہ نے ایک جملہ کہا، کہا کہ پھوپھی ابا، میرے بابا سے میری بات ہوئی، میرے بابا نے ایک امانت، مجھے ایک پیغام دیا ہے۔ جانتے ہو کیا پیغام دیا ہے عزاداروں؟ اس سر بریدہ حسین کے لاشے سے ایک پیغام 1400 سال کے 1400 سال کے بعد آنے والے شیعان حیدر کرار کے لیے تھا۔ اے سکینہ، میرے شیعوں کو پیغام دینا کہ اے شیعوں، جب بھی ٹھنڈا پانی پینا تو مجھے حسین کو یاد کر لینا۔ اور اے سکینہ، میرے شیعوں کو پیغام دینا، جب بھی کسی قتیل کا اور غریب الوطن کا ماتم کرنا تو مجھے غریب پر بھی ماتم کر لینا۔ اور اے شیعوں، یاد رکھنا، کربلا کے میدان میں کاش شیعہ تم ہوتے، دیکھتے میں علی اصغر کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا اور تیر سے شعبہ چلا اور میرے اصغر کو ذبح کر دیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بارِ الٰہ، ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بارِ الٰہ، تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا۔ یہاں بیٹھے ہوئے مومنین جن کی آنکھوں سے آنسو نکلے، جنہوں نے غزوہ حسین میں سزاداری میں حصہ لیا، بارِ الٰہ ان کو تمام دنیاوی غموں سے دور فرما، ان کے تمام غموں کو دور کر دے، ان کے بیماروں کو شفائے کامل عطا کر۔ بارِ الٰہ، تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا۔ مسنگ پرسنس کو رہائی نصیب فرما۔ شیخ ابراہیم زکزکی، ان کی زوجہ محترمہ نائجیریا میں گرفتار ہیں، بارِ الٰہ انہیں رہائی نصیب فرما۔ بحرین اور حجاز کے مومنین کو رہائی نصیب فرما، بحر الہ یمن کے مومنین کو نصرت عطا فرما، بحر الہ امریکہ اسرائیل تکفیری طاقتوں کو نابودی عطا فرما، آل سعود کو نابود فرما، بحر الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، مملکت خدا داد پاکستان کی حفاظت فرما، بحر الہ دشمنوں کے شر سے ہمارے ملک کو محفوظ فرما، ہمیں عادل حکمران نصیب فرما، بحر الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، بحر الہ جن لوگوں نے اس مجلس کو قائم کرنے میں اپنا حصہ ڈالا ہے جس طرح سے بھی، بار الہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کے مرحومین کو جوار ائمہ میں جگہ عنایت فرما، بار الہ علماء حقہ مراجع کرام کا سایہ اس ملت پر مستدام فرما، بار الہ مرحومین جناب مرحوم سبط حیدر ابن مختار احمد بنت حیدر بنت حیدر بنت حسین احمد بنت فاطمہ بنت سبط حیدر بنت احمد بنت سید حسین احمد ضیاء حسین ابن سید نقی سید نادر حسین غلام صفدر ابن سید نادر حسین سروری بیگم سید اشتیاق حسین ابن سید موسیٰ رضا سید حیدر مہدی ابن سید موسیٰ رضا جملہ مومنین و مومنات شہدائے ملت جعفری اور تمام مرحومین کو بار الہ ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں جوار ائمہ میں جگہ عنایت فرما، ان تمام مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ۔